اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کے 23 رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 163 ہے۔ اس رکوع میں ابتدان حضرات انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے کہ جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد انبیاء کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعقوب کی طرف بھی، وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہَارُونَ وَسُلَیْمَانَ، اور ہم نے وہی بھیجی عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو تو زبور عطا فرمائی۔ ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل، اور ایسے رسول بھیجے کہ جن کے احوال اے نبی ہم نے اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ورسولا لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی رسول بھیجے ہیں کہ جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ لازم بات ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی لسٹ ہے کہ جو کہ فراہم کر دی جاتی۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ بات اچھی طرح سے جاننی چاہیے۔ یہ کوئی سائنس کی بھی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کہ کہیں ہم جو ہے وہ H2O کا فارمولا قرآن مجید میں ڈھونڈنا شروع کر دیں، یا یہ ہے کہ یہ کسی اور سائنس کے کسی پہلو کو ہم جو ہے وہ اس میں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کی طرف قرآن مجید میں 1400 پہلے اللہ تعالیٰ نے اشارے کیے ہیں، لیکن نہ یہ سائنس کی کتاب ہے نہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی ضرورت تھی، سائنٹیفک فیکٹس کی ضرورت تھی، اتنا جو ہے وہ بندے کے لیے وہ قرآن مجید میں اس کو نقل فرما دیا۔ تو بہت سے رسول گزرے کہ جن کے احوال ہم نے آپ کو بیان کیے، بہت سو کے نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام ہے کہ جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 165 ہے، ایمان بے رسالت کے حوالے سے اہم ترین آیت ہے۔ اس میں رسولوں کی آمد کا جو فنکشنز ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ رسولا مبشرین و منذرین، اور ہم نے رسول بھیجے ہیں جو بشارت دینے والے بھی تھے اور خبردار کرنے والے بھی تھے۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، اور تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کو اللہ کے پر کوئی حجت نہ باقی رہے۔ یعنی رسولوں کی آمد اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے روز قیامت کوئی حجت نہ رہے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ اللہ تیری احکامات تو ہم تک پہنچے نہیں۔ لہٰذا یہ حجت تمام کی ہے قول اور فعل کے ذریعے سے رسولوں نے آ کر۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو مقصد رسالت ہے یہ اتمام حجت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیجا ہے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں۔ جس طرح سے ہم سورہ شمس میں پڑھتے ہیں نا کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے نیکی اور بدی کا شعور انسان کو دے کر بلٹ ان کر کے اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کے راستے بھی ہمارے لیے واضح کر دیے۔ انا ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت دے دی ہے انسان کو، اب وہ نیکی کے راستے پر چل کر شکر گزاری کی روی اختیار کرے یا بدی کے راستے پر چل کر وہ ناشکرا بنے۔ تو یہ چوائس انسان کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اب یہ نیکی اور بدی کا جو شعور بلٹ ان کیا اللہ تعالیٰ نے، الہام کیا ہمارے اندر، اس بنیاد پر بھی ہم سے محاسبہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ بھائی تمہیں نیکی اور بدی کا شعور تھا تو لہٰذا تم نے نیکی کو کیوں نہیں اختیار کیا، بدی کو کیوں اختیار کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ صرف اس بنیاد پر اس نے محاسبہ نہیں کیا، مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی ہیں کہ جو کہ نازل فرمائی اپنے بندوں کی رشد اور ہدایت کے لیے، اور صرف ایک کتابیں دے کر نہیں بھیج دیا بلکہ ان کتابوں کو سمجھانے والے جو انبیاء ہیں علیہ السلام اور رسل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھیجا ہے تاکہ وہ عملی نمونہ بن کے دکھائیں کہ کس طرح سے کتاب اور احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں اپنے بندوں پر۔ فرمایا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل اللہ انزل الیک، اور لیکن اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے نبی آپ پر نازل کیا، انزلہ بعلم، تو لہذا جو بھی آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ، تو لہذا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا، اب یہ انسانیت جتنا اس کا انکار کرتی رہے اللہ تو اس بات پر گواہی دیتا ہے، ان الذین کفروا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اور خود بھی روکے اللہ کے راستے سے، قزلوا ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، ان الذین کفروا وظلموا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اور ظلم یہ بات جان لیجئے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر شرک کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ سیاق و سباق سے کوئی اور مفہوم واضح نہ ہو جائے، لیکن قرآن مجید میں ظلم کا لفظ اکثر و بیشتر شرک کے لیے آتا ہے، سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھیں گے لقمان علیہ السلام کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے کو کہ ان شرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا کیونکہ یہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، لہذا یہاں پر بھی یہ ظلم حدیث کے مطابق بھی یہاں معنی شرک ہی ہیں، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کے ساتھ، کیونکہ شرک بھی اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بخشے، اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، ہاں ایک راستے کی انہیں ہدایت ملے گی نافرمانوں کو، وہ کون سا راستہ ہے، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا وہ راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اب آیت نمبر 170 میں پوری نو انسانی کو ایمان برسالت کی دعوت دی جا رہی ہے، یا ایہا الناس، اے لوگوں، یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کی دعوت کیونکہ خاص قوم کی طرف تھی، کیونکہ بنائے بھیجے گئے وہ ایک خاص قوم کی طرف تھے، لہذا ان کی دعوت میں یا قوم یا قوم یا قوم کے الفاظ آپ کو نمایاں نظر آئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آفاقی تھی، آپ کی رسالت بھی آفاقی تھی، پوری انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کے بھیجے گئے، لہذا آپ کی دعوت میں الفاظ آتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ چکے ہیں، فآمنوا خیر لکم، ان پر ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے نافرمانی کی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تم اس کا نہ کچھ بگاڑ سکو گے نہ اس کے خزانوں میں تمہارا انکار یہ کمی کر سکے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب عیسائیوں سے خطاب کا رخ ہے اور انہیں اعتدال پر رہنے کی دعوت دی جا رہی ہے، فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دیکھو تم اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، اور یہ عیسائیوں نے غلو دین میں کیا تھا دو اعتبارات سے، عقیدے میں غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور عمل میں رہبانیت اختیار کر کے غلو کیا، تو لہٰذا یہ دو اعتبارات سے غلو تھے، دین میں تجاوز تھا عیسائیوں کی طرف سے، تو لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا، یعنی یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بلا شبہ جو مسیح عیسی ابن مریم ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے علیہ السلام وسلام علیہ، وہ خدا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، لہٰذا یہ تو گمراہی ہے کہ جو کہ پھر انبیاء کو رسولوں کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا ہے، جس طرح سے الطاف حسین حالی مرحوم نے بھی اپنے اشعار میں اس چیز کو جو ہے وہ بڑا پیارا نمایاں کیا ہے، بات کو سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، اور نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان جائے، لہذا یہ ہے کہ یہ ایمان بھی نہیں جائے گا، اسلام پر بھی وہ گامزن رہیں گے، اور دھندے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اماموں کا رتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بڑھا رہے ہیں، اور جا جا کے مزاروں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے نجات کے بہانے وہاں پر جو ہے وہ جا کے اور تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ انم المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بلا شبہ مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کے یعنی بیٹے نہیں ہیں، وہ کلمت ہو اور اس کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم وہ کلمہ کے جس کو مریم کی طرف اللہ نے ڈالا، وہ روح من اور اس کی طرف سے وہ روح ہیں، فآمنوا باللہ ورسولی سو تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین میں کا ایک ہے، یعنی خدا جو ہے وہ تین ہیں، ثلاثہ، اب یہ جو تثلیث کا عقیدہ گڑا عیسائیوں نے، گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، گاڈ دا سن یا گاڈ دا ہولی گوسٹ، یعنی اللہ کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا خدا، اور یا تو مریم سلام علیہا کو ایک گروہ نے جو ہے وہ خدا قرار دے دیا، اور کسی دوسرے گروہ نے جو ہے وہ یعنی پروٹیسٹنٹ اور جو بھی کیتھولک ہیں یہ دو گروہ ان کے درمیان، اور روح الامین جبریل علیہ السلام کو بھی الوہیت میں جو ہے وہ شامل کر دیا، تو یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، انتہو دیکھو اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، انم اللہ الہ واحد بلا شبہ اللہ تو وہ معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ تو اولاد محتاجی میں کام آنے والی ہے، اور یہ تصورات سارے جو ہیں وزراء کے اور اپنے ماتحت لوگوں کے، وہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لاچار ہوتے ہیں، اللہ تو لاچار نہیں ہے معاذ اللہ، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ تو کافی ہے بطور کارساز، لا یستنکف المسیح ان یکون عبد اللہ ولل ملائکۃ المقربون اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی اس میں آر نہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی آر ہے اور اس میں کوئی وہ یعنی کوئی گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ اور جو کوئی بھی اللہ کی بندگی سے جی چرائے گا، آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو وہ عنقریب انہیں اپنے پاس سب کے سب کو جمع کر لے گا روز معاشر، اور وہاں سارا جو بھی کھرا کھوٹا ہے وہ الگ ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور حقوق میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس ایسے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں پورے پورے اجر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، ویزیدہم من فضلی اور اپنے فضل سے بھی زیادہ ہے کہ جو کہ عطا فرمائے گا، یہاں آپ دیکھیں کہ ایک لفظ اجر آیا ہے اور ایک لفظ فضل آیا ہے، یہ اجر اور فضل کا لفظ ہے کہ جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی بھی مزدور کو ہم ہائر کرتے ہیں کوئی گھڑا کھودنے کے لیے اور ہم گھڑا کھودنے کی ایک اجرت اس کے لیے مختص کر دیں کہ بھئی 500 روپے میں دے دوں گا اور یہ گھڑا ہے کہ جو کہ تمہیں کھود دینا ہے، تو لہٰذا اب وہ مزدور جو ہے وہ مقررہ وقت سے پہلے اور بڑے آسان طریقے سے وہ گھڑا ہے کہ جو کہ مالک کے لیے کھود دیتا ہے، تو لہٰذا اب وہ مالک خوش ہو کے اس کی جو اجرت ہے 500 روپے جو مختص کی گئی تھی وہ تو دیتے ہی دیتا ہے، لیکن 100 روپے مزید ہے کہ جو کہ انعام کے طور پر دیتا ہے، تو یہ 500 روپے کیا تھا، وہ اس کا اجر تھا یعنی اجرت تھی، اور فضل کیا ہے وہ ہے ایکسٹرا یعنی جو جسے ہم ٹپ کہہ دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ خوش ہو کے مالک نے اسے اضافی طور پر دیا، تو ان کے اجور اعمال کی مناسبت سے تو اللہ دے گا دے گا، فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ وہ زیادہ دے گا اپنے فضل سے بھی، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو ان کے لیے پھر وہ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ انہیں عذاب دے گا دردناک عذاب، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پشپنا اور نہ کوئی مددگار، یا ایوہ الناس پوری انسانیت سے خطاب، اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ روشن دلیل اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ کی روشنی میں کتاب کی صورت میں تمہارے پاس یہ برہان آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ واضح روشنی، فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اور جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا یعنی چمٹ گئے اللہ سے اللہ کی کتاب سے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ اللہ انہیں عنقریب داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اپنے سیدھے راستے پر ہمیں بھی گامزن فرمائے. اب آخر میں فرمایا جا رہا ہے یستفتونک، اے نبی وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات تفصیل سے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، اور وہاں ایکسیپشن کلالہ کی بھی بحث آئی تھی. کلالہ وہ میت ہوتی ہے مرد یا عورت کی کہ جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، بلکہ صرف اس کے بھائی بہن ہو، اور بھائی بہن میں بھی پھر تین اقسام ہیں کہ جو کہ ہم نے پڑھی تھی. یعنی ایک وہ بھائی بہن ہیں کہ جو کہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں، کہ جو ماں شریک ہوتے ہیں، باپ جن کا مختلف ہوتا ہے، ان کا حکم وہ پہلے آ چکا وراثت کی تقسیم کے حوالے سے. اب یہاں جو حکم آ رہا ہے وہ اللاتی اور عینی بہن بھائیوں کا آ رہا ہے. اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو باپ کی طرف سے مشترک ہوتے ہیں اور ماں مختلف ہوتی ہے. اسی طرح عینی بہن بھائی وہ سگے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ مشترک ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی عینی اور اللاتی بہن بھائی ہیں وہ سگوں کی طرح ہیں، یعنی سگے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں، کہ جیسے کہ ان میں وراثت تقسیم ہوگی ویسے ان میں بھی ہوگی. فرمایا اے نبی وہ آپ سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، ان امرؤن ہلک، تو آپ فرمائیے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے، لیس لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، ولہ اختن، اس کی صرف ایک بہن ہے، تو فلاح نصف ما ترک، تو اس بہن کو ترکے کا نصف ہے کہ جو کہ مل جائے گا. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کلالہ میت جو خاتون ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو. اور فرمایا کہ یعنی پوری وراثت ہے کہ جو پھر بھائی کو چلی جائے گی. فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْن، اور پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس مرد کے ترکے میں سے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی دو سے زیادہ ہیں، یعنی دو سے زیادہ یعنی مرد اور عورتیں ہیں، بہن بھائی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر ہے کہ جو کہ حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ امہات المسائل بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جو کھول کر بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ، کسی کے ساتھ ذاتی مت کر بیٹھو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الحمدللہ سورۃ النساء یہ مکمل ہوئی، اور یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید کی ایک تقسیم ہے منازل کے اعتبار سے، اور کتنی منازل ہیں قرآن مجید کی، کتنی منزلیں ہیں، کل 7 منزلیں ہیں، اور پہلی منزل کا اختتام ہو گیا اب یہاں سورۃ النساء پہ، یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ نساء یہ پہلی منزل ہے الحمدللہ کہ جو کہ ہم نے اس کی تکمیل کی ہے. اب یہ سورہ مائدہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور حدیث میں اس کی جو عظمت بیان ہوتی ہے، خاص طور پر حکم آیا ہے، امام بہکی رحم اللہ نے یہ حدیث ہے کہ جو کہ نقل کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ مائدہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور سورہ نور اپنی خواتین کو سکھاؤ. اور بات واضح ہے، یعنی جب ہم مطالعہ کریں گے، تمیدن بھی بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سورہ مائدہ احکامات شریعت اور نفاذ شریعت کے حوالے سے بڑی اہم سورت ہے، اور یہ احکامات شریعت اور نفاذ شریعت، خاص طور پر نفاذ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ کس سے منسلک ہے، مردوں سے منسلک. لہٰذا یہ حکم اسی لیے آیا کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ سورہ نور میں ستر کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں جو زیادہ متعلق جو وہ خواتین سے ہیں. لہٰذا یہ ایک حکم ہے. باقی اس کا جو پس منظر ہے، پس منظر اور جو شان نزول ہے سورہ مائدہ کا، وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مائدہ صلح حدیبیہ جو کہ سن 6 ہجری میں ہوئی، یعنی اہل ایمان اور کفار کے درمیان صلح حدیبیہ، یہ سن 6 ہجری کو ہوئی، اس کے بعد یہ سورہ مائدہ ہے کہ جو کہ نازل ہوئی. اور یہ صلح حدیبیہ میں کیونکہ 10 سال کی جنگ بندی کا معاملہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہو چکا تھا، تو اب ماحول جو ہے وہ جنگ کا ماحول نہیں، دس سال کے لیے یہ معاہدہ جنگ بندی کا ہو گیا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے شرعی احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر نفاذ شریعت پر زیادہ زور آپ کو اس صورت میں نظر آئے گا، اور اہل کتاب کا شریعت سے جو پہلو تہی کا بیان ہے وہ بھی ہم یہاں پائیں گے، اور وہ بطور عبرت ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا. باقی یہ جو 16 رکوع ہیں ان کی بھی تقسیم ذہنوں میں تازہ کر لیجیے. ابتدائی جو 2 رکوع ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں اس میں شرعی احکامات کا بیان ہے، پھر درمیان کے 9 رکوع آئیں گے کہ جس میں نفاذ شریعت پر گریز اور اس پر نکیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، پھر 3 رکوع آئیں گے دوبارہ سے شرعی احکامات کے اعتبار سے، اور آخری 2 رکوع یہ فلسفہ رسالت پر بڑی اہمیت کے حامل رکوع ہیں انشاءاللہ. اب یہ تمہید ہے، اس کے بعد ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدان شرعی احکامات کا تذکرہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، اپنے جو بھی کانٹریکٹس ہیں ان کو وفا کرو، پورا کرو. کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی حساسیت آئے گی کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک یہ معاہدوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہے کہ جو کہ تم سے ہونا ہے، پوچھا جائے گا کہ جو بھی معاہدے تم نے کیے تھے، چاہے وہ اللہ سے معاہدہ ہو، بندوں سے معاہدہ ہو، یا اپنے آپ سے معاہدہ ہو، تم نے اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا. اور ہماری جو بھی معاشرتی زندگی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ معاہدات پر اکثر و بیشتر مشتمل ہے. تو اوفو بالعقود، اپنے عہد، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. اوہلت لکم بہیمت الانام، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی ہیں کہ جو حلال کیے گئے ہیں. یہاں انعام یعنی جو بھی مویشی ہیں، یعنی یہ 4 قسم کے ہیں، اونٹ، گائیں، بھیڑ اور بکری. اور بہرحال یہ ہے کہ ان کے حوالے سے پھر فقہا نے مزید چوپایوں کی جو بھی تعریف ہے وہ بیان فرمائی ہے. نمبر 1، وہ چوپائے ہوتے ہیں کہ جو گھاس کھانے کے بعد جگالی کرتے ہیں، جس طرح سے یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ اور بکری ہے، یہ گھاس کھانے کے بعد، چارہ کھانے کے بعد جگالی کرتے ہیں. اسی طرح سے جن کے ناخون جب وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے گائے ہیں، بکری ہے وغیرہ، بھینس ہے، اس کے ناخون پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، مسلم نہیں ہوتے. اسی طرح سے وہ، یعنی مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ درندے جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا، اس کا گوشت، یعنی جو گوشت خور ہوتے ہیں جانور وہ حرام ہیں، درندے حرام ہیں. اسی طرح سے جو پنجوں سے کھانے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اہل ایمان پر ایسے جانور وہ حرام ہیں. لہذا فرمایا گیا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی ہیں کہ جو حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کے معاملات ابھی تمہیں سنائے جائیں گے، ابھی تلاوت کیے جائیں گے، وہ آگے بات آ رہی ہے کہ کون کون سے جانور تم پر حرام ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، اور دیکھو شکار کو حلال مت جاننا کہ جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی کوئی زائرین ہیں عمرے یا حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، تو لہٰذا اب وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. خشکی کا شکار محرم کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، ہاں سمندری شکار وہ ان کے لیے جائز ہے حالت احرام میں، وہ آگے بات آ جائے گی. ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک جو اللہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے، بادشاہوں کو بادشاہ ہے، جس کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، لا تحلوا شعائر اللہ، دیکھو اللہ کی نشانیاں جو شاعر اللہ ہیں ان کی بھی حرمت پامال مت کرو. ولا الشهر الحرام، اور نہ پامال کرو حرمت والے مہینوں کو، جس طرح سے قریش مکہ ان کی حرمت کو پامال کر دیتے تھے، کبھی اپنی مرضی سے کوئی حرمت والا مہینہ جو ہے وہ اس سال آگے کر دیتے، کبھی پیچھے کر دیتے. اور یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں 12 مہینوں میں، ذیقعد، ذی‌الحجہ، محرم اور رجب. فرمایا کہ ان کی حرمت بھی پامال مت کرو. ولا الهدی، اور وہ جانور کے جو کہ ہدی کے جانور ہیں، یعنی جو عرب قربانی کے لیے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے. ولل قلائد، اور نہ گلے میں قربانی کے جو پٹے ڈلے ہوئے جانور ہیں کہ جن کو مخصوص کر دیا جاتا ہے قربانی کے لیے، ان کی بھی حرمت پامال نہ کرو. ولا عام مین البیت الحرام، اور جو بھی خانہ کعبہ کی طرف آنے والے ہیں، حاجی ہیں، زائرین ہیں، ان کی بھی حرمت پامال نہ کرو، ان کی بھی عزت و توقیر کرو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حالت احرام سے تم نکل جاؤ، احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، تو پھر چاہو تو خشکی کا شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو تمہیں اس قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام سے روکتی ہے تمہیں تم باعث نہ بنے کہ تم ان پر ذاتی کرو. یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر کوئی ذاتی کرو کہ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ, تو کفار مکہ نے مکے میں داخل ہونا آپ کو اس سے روک دیا تھا. اگلے سال پھر آپ گئے تھے اور عمرے کی قضا کی تھی اور عمرہ ادا کیا تھا. تو لہٰذا اب اگلے سال کیونکہ سن 7 ہجری میں مسلمانوں کو جانا تھا تو پہلے سے جو ہے وہ وارن کر دیا گیا کہ یہ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ کچھ ذاتی کرو. فرمایا کہ انتا تدو کہ تم ان کے ساتھ کچھ ذاتی کرو. اب درمیان میں آپ دیکھیں گے شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے قیمتی اصول بھی ہیں کہ جو اہل ایمان کو وہ سکھا رہے ہیں. ایک اہم اصول یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو ہر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ہرگز تم ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. بڑا قیمتی اصول ہے کہ جو کہ دے دیا گیا. اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے, مسلمان ہیں کہ جو کہ اس میں بستے ہیں. تو لہٰذا بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی کا کام اور ہر تقویٰ کا کام اس میں ایک دوسرے کی معاونت ہو, پشت پناہی ہو, بیک ہے کہ جو کہ مسلمان کی وہ حاصل ہو مسلمان کو, کہ نیکی اور تقوی میں وہ ترغیب کا معاملہ بھی ہو, اس کے حوالے سے پروموشن بھی ہو. اور اللہ تعالی ہمیں یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا وہ خاص طور پر دیندار لوگوں کے ہاتھ میں دے. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو کہ اس الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے جو اللہ کی ایک نعمت ہے وہ ہم اٹھا سکتے ہیں. اس وقت وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اغیار کے ہاتھوں میں. فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ گند جو ہے وہ کس طرح سے بے حیائی پر مبنی سی فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں تک لا کر اس نے بالکل حیا کا زیور ہے کہ جو کہ نوچ لیا گیا. اور آج جو ہے وہ ہم اسی کی مغرب کی اندھی تقلید میں, آج کوئی کنسرٹ کرانا ہو آپ کو یہ بھانڈ مراسیوں کا اور موسیقاروں کو جمع کر کے, اور کوئی گانوں کا کنسرٹ کرانا ہو تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی, جہاں چاہیں ڈیرا ڈال کر اور جو ہے وہ لوگوں کو راہ راست سے وہ ہٹائیں اور یعنی بےہودگی پر لگا دیں. لیکن کہیں کوئی دین کے نام پر کوئی اجتماع کرنا ہو, کوئی حلقہ ہائے قرآنی اس کو جو ہے وہ قائم کرنا ہو تو 10 پرمیشنز ہیں کہ جو کہ لینی پڑتی, 10 جگہوں پر جا کے رلنا پڑتا ہے. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس وقت کی کیفیت الا ماشاء اللہ. تو یہ قیمتی اصول ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ, ایک دوسرے کو تعاون وہ ہونا چاہیے, اور ہرگز گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تمہارا کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک اللہ عذاب دینے میں بھی سخت ہے. اب اس کے بعد دوسری مرتبہ جو حرام کی لسٹ ہے مختصر, وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو پہلے بھی آئی تھی سورہ بقرہ میں, اب ذرا تفصیل کے ساتھ مزید یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. فرمایا حرمت علیکم المیتہ, حرام کر دیا گیا تم پر مردار, یعنی مردار جو بھی جانور ہے تم پر حرام ہے. والدم, اور خون تم پر حرام ہے. انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے کون سا خون حرام ہے. دمم مسفوحا, جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت حرام ہے. وما اوہلنا لغیر اللہ بھی, اور وہ چیز کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یا کسی اور ہستی کے دن کو مقرر کر کے اور اس میں نظر و نیاز کا معاملہ وہ تقسیم کیا گیا ہو, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعت سے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا کہ ولمون خانے کا تو, اور گلا گھٹنے سے جو جانور مر گیا ہو, یعنی جانور ممکن ہے کہ وہ فی نفسی حلال ہو, بکری ہے اسی طرح کوئی گائے ہے, لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ پھنس گیا کہ اس کا گلا گھٹ گیا مر گیا, اب مر گیا تو وہ تمہارے لیے حلال یعنی حرام ہے. والموقوذۃ, اور چوٹ کھا کر مرا ہو. دو جانور لڑ رہے ہیں کسی کا, یعنی سنگ کی تو بات آگے آ رہی ہے, لیکن کسی گاڑی نے ٹکر مار دی اور وہ مر گیا, تو لہٰذا اب وہ حرام ہو گیا. فرمایا کہ والمتردیت, اور گر کر مرا ہو, کوئی دوسری منزل سے کوئی جانور گرا اور مر گیا وہ حرام. والنتیحا, اور جو سینگ مارا ہوا جو بھی جانور ہے, دو جانور آپس میں لڑے ایک کا سینگ لگا اور دوسرا جانور ہلاک ہو گیا, اب وہ حرام ہو گیا. وما اکل السبع, اور جس کو درندے نے جو ہے وہ کھا لیا ہو, یعنی اس کو چھیڑ پھاڑ کر دیا ہو کسی درندے جانور نے, لہٰذا اب وہ بھی حرام ہے. اللہ ما زکی تم، ہاں ایکسپشن یہ ہے کہ اگر ابھی اس وہ مرا نہیں ہے اور تم نے جا کر اس کو ذبح کر لیا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے. وما ذبح علی النصب، اور جو جانور کہیں پرستش گاہوں پر، کہیں عبادت گاہوں پر، استہانوں پر لے جا کے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شرک کی آمیزی شامل ہو گئی. آپ کسی حلال جانور کو لے کے جائیں اور کسی مزار پر جا کے ذبح کریں، چاہے وہ اللہ کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو. لہٰذا مشرکین بھی یہ کرتے تھے، استہانوں پہ لے جا کے اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کر دیا تو وہ شرک کی آمیزش ہے کہ جو کہ شامل ہو گئی. لہٰذا یہ بھی حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور گوشت کو تقسیم کرو فال کے تیروں سے، جس طرح سے کفار مکہ کرتے تھے، فال کے تیروں سے گوشت کو تقسیم کرتے تھے. اور یہ ہے کہ تیر پھینکتے تھے، نشانے پر لگ گیا تو اللہ کے نام کا، ورنہ غیر اللہ کے نام پر، وہ بتوں کے نام پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور اکثر و بیشتر وہ نشانہ لگتا نہیں تھا نشانے پر کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف نہ جائے، وہ جائے غیر اللہ کے نام پر. اور غیر اللہ کے نام پر جو بھی یہ 360 بت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حلوے منڈے جو بھی ان کے سامنے رکھتے تھے، تو یہ کوئی بت تو نہیں کھاتے تھے نا، یہ کہاں جاتا تھا؟ یہ یہی ہیں کہ جو کہ مستفید ہوتے تھے فری فنڈ کے، یہ حلوے مانڈے ان کو ملے ہوئے تھے کیونکہ ان کی چودراہٹ تھی، سیادت تھی، یہ متولی بنے ہوئے تھے ان 360 بتوں کے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فال کے تیروں سے جو تم گوشت تقسیم کرتے ہو یہ بھی حرام ہے. ذالکم فسق، یہ تمام گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور آج اے مسلمانوں کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم، سو اب تم ان سے نہ ڈرو. وخشون، اور مجھے سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر اس کا اتمام کر دیا ہے، اس کو مکمل کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو کب نازل ہو رہی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,23,24,000 کا اجتماع، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین تم پر مکمل ہو چکا ہے. آج جو بھی دین میں اضافہ کرتا ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، چاہے وہ مرنے کے حوالے سے ہو، چاہے خوشیوں کے حوالے سے ہو، خوشی اور غمی کے موقع پر جو یہ بیجا رسومات آج ہمارے معاشرے میں پنپی ہوئی ہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں. دلیل ہے تو کیا دی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے آبا اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. کوئی 40ویں کی دلیل پیش کرے گا تو وہ دلیل جو شروع کرنے والا وہ پیش کرے گا، ورنہ کوئی 50ویں کرے، کوئی 60ویں کر دے، تو لہٰذا کون دلیل آئے گی، کہاں سے دلیل آئے گی؟ کیا اللہ کے رسول، کیا قرآن سے کوئی دلیل پیش کر کی جا سکتی ہے مرنے کے بعد جو بھی یہ بیجا رسومات ہیں؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ دلیل تو وہ پیش کرے نا کہ جو کوئی نیا کام شروع کر رہا ہے. بھائی لاؤ قرآن سے، لاؤ اللہ کے رسول کی سنت سے، لاؤ صحابہ کرام کی سیرت سے کہ جو آپ کے تربیت یافتہ ہے. نہیں، کوئی دلیل نہیں. بھائی دین مکمل ہو گیا، جا کے تو دیکھو پیچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ اللہ نے سکھا دیا، کیا دین ہے کہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے اور اسی اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ دین چم مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکات ادا کر کے سمجھیں کہ کل کے کل دین پر جو وہ عمل ہو گیا. ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 بھی پڑھا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا. وہاں پر اچھی طرح سے ہم نے سمجھا کہ یہ دین انفرادی گوشوں سے بھی متعلق ہدایات فراہم کرتا ہے، اجتماعی گوشوں سے بھی متعلق ہدایات فراہم کرتا ہے. یعنی انفرادی گوشے کون سے ہیں؟ عقائد، عبادات، رسومات. اجتماعی گوشوں میں پولیٹیکل، سوشل، اکنامک سسٹم، یہ 6 چیزیں مل کر دین بنتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اکنامک سسٹم میں بھی ہوگی، بڑا اس کو مانا جائے گا، پولیٹیکل سسٹم میں بھی اللہ بڑا ہوگا، سوورینٹی اسی کے لیے ہوگی، اور معاشرتی نظام میں بھی تمام انسان برابر ہوں گے، اس لیے کہ خالق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. یہ ہے وہ دین کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. اور ہم صرف نماز، روزہ پر راضی ہو جائیں پھر تو وہی بات ہو گئی کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریف ہے کہ جو کھا رہے ہیں ہم. فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لیف، پھر جو بھوک سے لاچار ہو جائے لیکن وہ مائل نہ ہو گناہ کی طرف، یہ ہے ایک ایکسیپشن. یعنی حرام میں سے وہ شخص کہ جو کہ ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں حلال نہیں مل رہا اس کو کہیں پر بھی، تو اب اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ حرام میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ فقط اس کی جان بچ جائے اور اس حرام کو لینے میں کوئی گناہ کی طرف اس کی تربیت مائل نہ ہو کہ اب وہ ایسے ماحول میں آ گیا کہ اب حلال ہر جگہ موجود ہے لیکن اب ساری رغبت وہ کس کی طرف ہے، وہ حرامی کی طرف ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ کیفیت نہ ہو، لہٰذا اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو حرام میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ جتنی اس کی جان بچ جائے. یہاں پر میں عرض کروں کہ اس وقت جو باطل نظام، سودی نظام اس وقت پوری دنیا پر وہ غالب ہے، اور سود کی جو بھی خباثت ہے ہم پڑھ کر آئے، کس کی اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف؟ اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. 70 حصوں میں سے کم ترین حصہ سود کی شناعت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اتنی شناعت ہے کہ جو کہ بیان ہوئی. اور یہ سود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ سود کوئی براہ راست ان میں انوالو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ یہ سود خود بخود ہوا کے غبار کی طرح اندر سرایت کر جائے. اور کیا خیال ہے یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں. آج اگر میں انفرادی حیثیت میں سود سے بچا ہوا ہوں، پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے میرا، ہر لحاظ سے میں بچا ہوا ہوں، لیکن یہ جو بھی جنریٹرز ہیں، یہ جو بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے کے الیکٹرک کی، سارے سود پر یہ جنریٹرز جو ہے وہ خریدے گئے. یہ سود ہوا کے غبار کی طرح اندر جا رہا ہے، یہ گندم کا ایک ایک نوالہ کے جو کہ پروسیس ہو کے میرے اندر جا رہا ہے، یہ سارا جو بھی پروڈکشن ہے، مشینریز ہیں، وہ سودی قرضوں پہ لیے گئے ہیں. یہ سود ہوا کے غبار کی طرح اندر جا رہا ہے. تو بھائی کیا کریں؟ نہیں کھائیں؟ کیا مر جائیں؟ تو یہ جان بچانا تو فرض ہے، لیکن یہی وہ ایکسیپشن ہے کہ بھائی اتنا لو، اتنا کم سے کم پر اکتفا کرو دنیا میں کہ بس تم کم سے کم پر اکتفا کر کے اب یہ جو باطل نظام تمہارے سامنے دندناتا پھر رہا ہے، سودی نظام کے ذریعے سے، بے حیائی پر مبنی نظام کے ذریعے سے، اب اجتماعیت سے جڑ کر اس نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑو. یہ کفارہ ہے کہ جو کہ بنے گا، اور ہم اللہ کے حضور جو ہے یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ ٹھیک ہے یہ حرام ہمارے اندر گیا تھا، لیکن اے اللہ ہم نے رغبت کے ساتھ اس حرام کو نہیں لیا، بلکہ اس حرام اور باطل نظام کے خلاف ہماری صحیح اور جہد ہے کہ جو کہ لگی. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ فہم نصیب فرمائے. فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ فرمائیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. وما علمت من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ، اس کو ٹرینڈ کرو شکار پر دوڑانے کو، یعنی جو بھی ٹرینڈ جو بھی شکاری ہوتے ہیں جانور، شکار کو پکڑنے کے لیے تم دوڑاتے ہو، وہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھتے ہیں. تو علمونہن مما علمکم اللہ، کہ تم انہیں سکھاتے اس سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم، پس اس جانور میں سکھاؤ کہ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کے رکھیں. واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ، اور اس جانور پر اللہ کا نام لو، اسے ذبح کرو، اس کو کھاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں وہ حلال کر دی گئیں. وطعام الذین اوت الکتاب حل لہم، اور اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، بس شرط یہ کہ فقہ کہتے ہیں کہ وہ اصلاً حلال ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ سور کا گوشت تمہیں جو ہے وہ کھلا دے، نہیں. اسی طرح سے ان کا ذبیحہ وہ بھی جو ہے وہ حلال جانور کا ہو، اور وہ حلال طریقے پر اللہ کا نام لے کے انہوں نے ذبح کیا ہو، تو وہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں ان کے ساتھ تم نکاح کرو، وہ حلال ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں ان میں سے کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ان کے ساتھ بھی نکاح دین اسلام میں حلال ہے کہ جو قرار دیا گیا. لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، فقہ کہتے ہیں کہ اب وہ اہل کتاب اپنے کتاب کی شرعی احکامات پر وہ قائم ہی نہیں، یعنی وہ عیسائیت ہے تو وہ عیسائیت ہی ہے کہ جو کہ سینٹ پال نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بالکل مس کر دی. لہٰذا وہ اپنے اب شرعی جو بھی احکامات ہیں اس پر ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ حساس معاملہ ہے کہ جو کہ خاص طور پر مرد کو دیکھنا ہوگا، اور لازم بات ہے کہ وہ شادی اس لیے کرے اہل کتاب یا سے کسی خاتون سے کہ اسے اسلام کی طرف دعوت دے، اسلام میں اس کو لے کر آئے، نہ کہ یہ کہ انہی کی جو بھی وضاقت ہے اور اسی کی تہذیب میں وہ رنگ جائے. تو لہٰذا یہ تو بہت خطرے والی بات ہے، اور یہاں نوٹ کیجئے اس کی ترغیب نہیں دی گئی کہ چھانٹ چھانٹ کر جو ہے وہ اپنی جو بھی اہل ایمان خواتین ہیں ان کو بالکل صرف نظر کر کے، نظر انداز کر کے اور چھانٹ چھانٹ کر وہاں سے جو بھی اہل کتاب خواتین ہیں ان سے نکاح کر کے تم لاؤ، یہ ترغیب نہیں دی جا رہی، اجازت دی جا رہی. تو لہٰذا یہ طرز عمل بھی اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اذا آتیتموہن اجورہن، اور کہ جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، محسنین قید نکاح میں لانے والا تمہارا طرز عمل اور نیت ہونی چاہیے، غیر مسافحین ولا متخذی اغوان، نہ کہ صرف لذت کا حصول ہو اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنا وہ مقصود ہو. ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان لانے کے بعد منکر ہوا یا ایمان کا منکر ہوا، یعنی پتہ چلا کہ اہل کتاب خاتون سے شادی کی اور مرد جو ہے وہ اسی کی ثقافت میں جو ہے وہ متاثر ہو گیا اور ڈھہتا چلا گیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی ممانعت ہے. فرمایا کہ جو ایمان کا منکر ہوا، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل تو ضائع ہوا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 6 ہے دوسرے رکوع کا آغاز، اس میں وضو کے فرائض ہیں کہ جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں خاص طور پر منکرین سنت، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اللہ کے رسول کی احادیث، آپ کے اقوال اور افعال ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ سن 6 ہجری، اس کے بعد یہ سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے نا سن 6 ہجری، اور نماز تو پہلے ہی فرض ہو چکی تھی، تو لہٰذا کیا اب یہ وضو کے فرائض سن 6 ہجری کے بعد، سن 6 ہجری میں نازل ہو رہے ہیں اس کے بعد، تو کیا مطلب ہے کہ ابھی تک مسلمان جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز ادا کر رہے تھے؟ یہ پوچھنا چاہیے منکرین سنت سے. تم کہتے ہو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن تو وضو کے فرائض بیان کر رہا ہے سن 6 ہجری کے بعد، یعنی فتح مبین جو صلح حدیبیہ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ نماز اس سے پہلے جو بھی مسلمان ادا کر رہے تھے وہ بغیر وضو کے ادا کر رہے تھے؟ کیا انہیں وضو کے فرائض پتہ نہ تھے؟ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وحی جلی قرآن مجید، اس کے علاوہ وحی خفی بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو یہ نہیں مانتے، اور وحی خفی کے جس کے لیے پھر آپ نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے پھر بہت سارے احکامات ہیں کہ جو کہ واضح فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، منکرین سنت کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو، مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے لگو، تو پہلے جو اس کی شرط ہے وہ کیا کرو؟ وہ وضو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ 4 وضو کے فرائض ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، کہ جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنی کوہنیوں کو، کہاں تک؟ الی المرافق، اپنی کوہنیوں تک. ومسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک جو ہے وہ دھو لیا کرو. یہ 4 فرائض ہیں کہ جو ہمارے سامنے وضو کے وہ آ گئے. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا، ہاں اگر تم ناپاک ہو، یعنی حالت جنابت میں ہو، مقاربت تم اپنی بیوی سے کر کے آئے ہو، تو اب لازمی بات ہے وضو سے تو نہیں کام چلے گا، اب تو طہارت، تمہیں غسل کرنا ہے، تو فَطَّهَّرُوا، تو اب اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو. وہ ان کن تو مرنا ہو والا سفر، ہاں اگر تم بیمار ہو اور حالت سفر میں ہو، او جا احد منکم من الغائط، اور تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی مت پاؤ، یعنی اگر پانی نہیں ہے کہیں ارد گرد، تو لہذا فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، 2 تیمم کے جو بھی فرائض ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے، یعنی اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اس کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے اچھی طرح سے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ اپنی نعمت کا اتمام کرے، اسے مکمل کرے تم پر. کیوں یہ نعمتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا احسان مان. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد یاد کرو. یعنی یہ کون سا عہد ہے کہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے؟ غور فرمائیے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے عہد کر بیٹھے کہ نہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے. ہر نماز کی رکعت میں ہم یہ اللہ سے عہد بندگی کو تازہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سے اس کی نعمتیں بھی یاد کرو، اس کا عہد بھی یاد کرو. الذی وعدکم بہ، کہ جو تم نے اس سے پختہ باندھا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی یہ سمعنا واطعنا، یہ گھر میں بھی ہمیں یہ روش اختیار کرنی ہے، یہ مسجد میں بھی ہمیں یہ روش اختیار کرنی ہے. نماز میں تو ہم کر رہے ہیں، جو بھی اللہ کے حکم ہے اسی کے مطابق ہم رکوع اور سجود کر رہے ہیں، لیکن گھر میں جو ہے وہ سمعنا واطعنا کا جو رمق ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ بھئی ہم سن تو لیں گے، لیکن معذرت ہے، ہم نہ سود ختم کر سکتے ہیں، نہ گھروں سے بے حیائی ختم کر سکتے ہیں، نہ شادی بیاہ میں مکس گیدرنگ کا جو بھی تصور ہے وہ ہم نہیں ختم کر سکتے، یہاں بس ہم اپنی جو ہے وہ چلائیں گے. فرمایا کہ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات صدور، بے شک اللہ خوب جانتا ہے تمہارے سینوں کے جو بھی راز ہیں، دلوں کی باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ سے وہ بات آ رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، عدل کے علم بردار بن کر، شہداء بالقسط، یعنی عدل کی گواہی دینے والے بن کر. یعنی عدل کے لیے انسان نے، آپ سوچیں نا کہ بادشاہ سے نجات حاصل کی تو جمہوریت کی طرف گیا، اس کو اپنایا، لیکن پھر کیپٹلزم کی لانت میں جو ہے وہ گھر گیا. کیپٹلزم سے نجات پانے کی کوشش کی تو کمیونزم میں جو ہے وہ گرتا چلا گیا، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے وہ پھنستا چلا گیا. تو لہٰذا یہ عدل کی تلاش میں انسانیت سرگرداں ہیں، ٹھوکرے کھا رہے. عدل والا نظام ہے کس کے پاس؟ وہ تو میرے اور آپ کے پاس ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں. اور ہم اس پر خزانے پر صاف بن کے بیٹھے، نہ خود عمل کرنے دے رہے ہیں، نہ دوسروں کو کروانے دے رہے ہیں، نہ دوسروں کو تسلیم کرنے دے رہے ہیں. بہترین بات تو یہ ہو کہ کسی ایک خطے پر اللہ کا عادلانہ نظام بالفعل قائم کر دیا جائے، اس کی برکات ہیں کہ جو کہ پوری انسانیت دیکھے گی، جس طرح سے خلفۂ راشدین کے دور میں دیکھی گئی کہ جب وہ دین اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہوا. تو بھائی یہ کام تمہیں کرنا ہے، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، عدل کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. اے دلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ نیک اعمال کا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف کلمہ پڑھ کر اور دوسرا قدم جنت میں. نیک اعمال اللہ کو مطلوب ہے ایمان کے ساتھ. فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر ہے. لیکن اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جہنم والے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد تو کرو اللہ کی نعمت کہ جو تم پر ہوئی ہے. اذ ہم قوم، کہ جب ایک گروہ نے دشمن کی ارادہ کر لیا تھا کہ آئی اب سوتھو الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، دست درازی کریں، اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں. فکف ایدیہم انکم، تو اس اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ ہیں کہ جو کہ روک دیے. یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جب پڑاؤ ڈالا تھا مسلمانوں نے جہاں جس مقام پر، تو خالد بن ولید اس وقت تو دشمن کی طرف تھے، یعنی کفار میں تھے، تو ان کا پورا دستہ وہ مسلمانوں کے قریب سے یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزرتے تھے اور دھول مٹی ان پر پھینکتے تھے تاکہ یہ استعال میں آئے اور کوئی ہاتھ اٹھا دے ہم پر اور ہمیں جواز مل جائے ان کو کچلنے کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی دست درازی تم سے روک دی، تمہیں ثابت قدمی اور صبر کا دامن ہے کہ جو کہ تھامے رکھا تمہیں اور یہ توفیق تمہیں دی. واتقوا اللہ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. واللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر ہی چاہیے کہ اہل ایمان توکل کرے. اب اس کے بعد یہود کا جو اعراض ہے شریعت سے بطور عبرت وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اور یقینا اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وباثنا منہم اثنی عشر نقیبا, اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب. یہ نقیب اصل میں رہنما کو کہتے ہیں, یعنی ایک امیر کو کہتے ہیں, اور یہ مسنون اصطلاح ہے, یعنی سیرت مطہرہ میں بھی 12 نقیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں میں مقرر کیے تھے جب بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی. اور یہ ہے کہ 75 افراد وہ آئے تھے یثرب سے, یعنی اللہ کے رسول کے پاس ایمان قبول کیا, 12 نقیب ان پر مقرر کیے. اور یہی وہ مسنون اصطلاح ہے کہ جو تنظیم اسلامی کا جو سب سے اسمال یونٹ ہے کہ جسے اسرہ کہا جاتا ہے, خاندان, اسرہ کہتے ہیں خاندان کو, اس کا بھی جو یعنی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو نقیب کہا جاتا ہے. یہ مسنون اصطلاح ہے, قرآن مجید کی نص سے بھی ثابت ہے اور سیرت سے بھی ثابت ہے. فرمایا کہ ہم نے ان میں بنی اسرائیل میں 12 نقیب مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ, اور میری تائید کب تمہارے ساتھ ہوگی, کہ اگر تم نماز کو قائم رکھو گے. وآتیتم الزکاۃ, زکات دیتے رہو گے. وآمنتم برسولی, میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے. وعزرتموہم, ان کی مدد کرو گے, ان کی توقیر کرو گے. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور اللہ کو قرض دو گے بہترین قرض. اور یہ بات ہم نے سمجھی, قرض حسنا وہ کون سا مال ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی دین کی سربلندی اور دین کے غلبے, قرآن کے نشر و اشاعت کے لیے مال لگایا جائے, کہ جس کے نتائج عموماً انسان کی زندگی میں سامنے نہیں آتے. تو لہٰذا اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے, بڑا چڑھا کے لوٹاؤں گا. فرمایا کہ جس نے اور جو اللہ کو جس نے قرض دیا, یعنی تم اگر قرض دو گے اللہ کو, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو میں لازماً تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں لازماً ایسے باغات میں تمہیں داخل کروں گا کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ تو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. اب شریعت سے پہلو تہی پر اللہ کا جو غضب نازل ہوا بنی اسرائیل پر بطور عبرت ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہود پر پھر لعنت فرمائی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, سو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ان کے دلوں کو پھر ہم نے سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, وہ اللہ کے کلام, اس کے احکامات کو اس کی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے, موقع محل سے پھیر دیا کرتے تھے. یہ یہود کی خصلت تھی کہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر اللہ کے احکامات کے مفاہیم کو کہاں سے کہاں لے جایا کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور وہ بھول گئے, فراموش کر بیٹھے اس کا بڑا حصہ کہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُوا تَتَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, اور آپ ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت ہی پر خبر پاتے رہیں گے. یہ ہمیشہ آپ کے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے, خیانت کریں گے. اور یہی معاملہ ہوا سن 2 ہجری میں پہلا حق و باطل کے درمیان مارکہ, کون سا؟ غزوہ بدر. اور 3 قبائل کے جو یہود کے آباد تھے مدینے میں, پہلے قبیلے بنو قینقہ نے میثاق مدینہ توڑا, کفار کا ساتھ دیا, اور غزوہ بدر کے بعد ان کو ایگزائل کیا گیا, مدینہ بدر کیا گیا. دوسرا مارکہ اگلے سال سن 3 ہجری, دوسرا قبیلہ بنو نذیر, اس نے میثاق مدینہ توڑا, غداری کی, عہد شکنی کی, اور غزوہ احد کے بعد اسے بھی ایگزائل کیا گیا, مدینہ بدر کیا گیا. 2 سال کے بعد سن 5 ہجری غزوہ احزاب ہوتا ہے, بنو قریظہ تیسرا قبیلہ, وہ پیٹ میں چھرا گھوپتا ہے, میثاق مدینہ توڑتا ہے, کئی لوگ ان کے قتل کیے جاتے ہیں, اور بقیہ کو مدینہ بدر کر دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ اے نبی ان کی خیانت پر تو آپ وقتاً فوقتاً خبر پاتے رہیں گے. فاف انہم, بس آپ کیا کیجئے, درگزر کیجئے, معاف کیجئے, وصفہ اور چشم پوشی کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے, اوپر تو یہود کا معاملہ آیا. ومن الذین قالوا, اور لوگوں میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ انا نصارا, کہ ہم نصارا ہیں, اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا. فنسو حظا مما ذکروا بھی تو وہ بھی بڑا حصہ اپنے عہد کا بھول گئے کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ تو پھر اس کے نتیجے میں عہد شکنی کے نتیجے میں جو سزا ان کو دی گئی کہ ہم نے ان کے درمیان ڈال دی بغض اور عداوت دشمنی آپس میں کب تک کے لیے؟ قیامت کے دن تک کے لیے. اور آج آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس زمانے میں بھی یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو عیسائیوں کے دو گروہ ہیں ایک دوسرے سے یہ خون ریزیاں وہ کرتے رہتے تھے, ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے. فرمایا وسوف ینبئہم اللہ اور اللہ انہیں جلد جتا دے گا بما کانوا یصنعون کہ جو بھی وہ صنعت کاری کرتے رہے اور جو بھی کاریگری وہ کرتے رہے. اب آیت نمبر 15 اور 16 ایمان برسالت اور عظمت قرآن کے حوالے سے اہم آیتیں ہیں. فرمایا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وہ تمہارے لیے تم پر بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں کہ جو تم کتاب میں چھپاتے تھے کتمان حق کرتے تھے. ویعفو عن کثیر بہت سے امور سے وہ درگزر کرتے ہیں. وقد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین اور یقیناً تمہارے پاس آگے اللہ کی طرف سے یہ نور اور روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام اور اسے اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے کہ جو اس کی رضا کا تابع ہوا. ویخرجہ من الظلمات الی النور اور وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. لہذا یہ قرآن مجید یہ ہدایت کا سرچشمہ یہ منبع ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترمذی کی روایت میں کہ جس نے قرآن کے سوا کہیں اور سے ہدایت حاصل کی یا اس کو تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. اضلہ اللہ اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً قرآن ہی کو اپنا امام بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً کفر کر چکے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی وہ خدا ہیں. معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ عیسائیوں میں سے ایک گروہ تھا آرتھوڈاکس کا کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا وہ گردانتے تھے. تو لہٰذا اب عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو یہ خود کہتے تھے کہ بھئی یہ صلیب دے دی گئی اور وہ تسلیم کرتے تھے. تو لہٰذا اس کا مطلب تو یہ کہ معاذ اللہ اگر مسیح عیسیٰ خدا ہیں تو خدا صلیب پہ چڑھ گیا, معاذ اللہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو کتنا یہ بھونڈا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ہی ہے کہ جو کہ خدا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس غلط عقیدے کا رد دیکھیں کس انداز میں کیا جا رہا ہے, شہانہ انداز میں. اے نبی آپ ان سے فرمائیے کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے کچھ بھی, کہ ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم و امہ کہ اگر تو اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے, ان کی والدہ مریم سلام علیہا کو جو ہے وہ ہلاک کر دے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اگر وہ چاہے تو دونوں کو ہلاک کر دے. ومن فی الارض جمیعا اور یہ دو کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بے بسی واضح کی جا رہی ہے کہ یہ مسیح عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, کیسے ان کی والدہ خدا ہو سکتی ہیں. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو کچھ کے ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود و نصارہ نے کہ نحنو ابناء اللہ واحباہ کہ ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے, ہم ہیں بخشے بخشائے. یہ ہے وہ زوم کے جو کہ ہو چلا تھا یہود و نصارہ کو. اب ذرا سنیے اس زوم کا نشہ کیسے اتارا اللہ تعالیٰ نے. قل اے نبی آپ ان سے فرمائیے ذرا پوچھئے فلما یعذبکم بذنوبکم پھر تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب جو ہے وہ سزا دیتا رہا, کیوں تمہاری جو ہے وہ پکڑ کرتا رہا گناہوں کے سبب, کیوں تاتاریوں کے ہاتھوں تمہیں جو ہے یعنی کیوں بخت نصر کے ہاتھوں 600,000 یہودی ہیں کہ جو کہ جہنم واصل ہوئے, کیوں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں یہودیوں پر جو ہے وہ عذاب آیا, کیوں ہٹلر کے ہاتھوں جو ہے وہ 60 لاکھ یہودی وہ مارے گئے. لہذا اگر تم اتنے چاہیتے ہو, بڑے محبوب ہو اللہ کے, تو تمہیں تو اللہ تعالی تمہیں تخت پہ اس کو بٹھانا چاہیے تھا, کیوں تم پر پھر عذاب آئے. اور آج ہمیں بھی یہ نشہ ہے نا کہ ہم بھی بڑے بخشے بخشائے ہیں, امت محمدیہ میں شامل ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ یہ آیتیں ہم سے بھی کلام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو کر اتنے چہیتے ہو اور اللہ تعالیٰ بغیر بدعملیاں کیے جاؤ, شراب نوشی کیے جاؤ, سود پر پورے کاروبار کیے جاؤ, اللہ سے جنگ کیے جاؤ, پھر بھی تم بخشے بخشائے ہو, اتنے چہیتے ہو, تو پھر تاتاریوں کے ہاتھوں کیوں کروڑوں مسلمان ہیں کہ جو کہ ہلاک کرائے اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ وہ تاتاری تھے نا کہ جو آئے اور مسلمانوں کو تہتے کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا. یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. کیوں مشرقی پاکستان سم سے الگ ہوا, یہ کوڑا برسا کہ نہیں برسا 1971 میں؟ لہٰذا یہ تو داغ دھبے ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں, یہ دھبے کے مانند ہے. مشرقی پاکستان میں نام رکھنا پسند نہیں کیا, بلکہ نام رکھا ہے بنگلہ دیش لسانی بنیاد پر, اتنی نفرت. لہٰذا یہ کوڑے برسے کہ نہیں برسے؟ اتنے چہیتے ہو تو کیوں یہ کوڑا برسا تم پر؟ فرمایا کہ فلے ما یعذبکم بذنوبکم, پھر کیوں گناہوں کے سبب اللہ تمہیں سزا دیتا رہا؟ بل انتم بشر ممن خلق, نہیں بلکہ تم بھی ایک بشر ہو, انسان ہو اس کی مخلوق میں سے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, اختیار تو عذاب کا یا بخشش کا اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اس کا اصول ہے کسے بخشے گا, کس کو عذاب دے گا, اس اصول کو اپناؤ. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر, اور یاد رکھنا کہ سب کاموں کا لوٹنا, سب چیزوں کا لوٹنا وہ اسی کی طرف ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, اے اہل کتاب تمہارے پاس یقیناً ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ چکے ہیں. یبین لکم علی فترۃ من الرسل, وہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد اب آئے ہیں تم پر کھول کر واضح کر رہے ہیں. یہ فترہ کا جو بھی لفظ ہے یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول کی آمد ہے, کوئی 600 سال کا وصل ہے کہ جو کہ درمیان کا ہے فصل. فرمایا کہ یہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد اب بنی اسماعیل میں آخری رسول وہ تمہارے درمیان آ چکے ہیں. یبین لکم, وہ کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ کے احکامات. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ تاکہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں اور نہ کوئی خبردار کرنے والا آیا, تو یہ عذر توڑ دیا گیا تمہارا. اب رسول آ چکے ہیں, فقط جاءکم بشیر و نذیر, پس آ چکے ہیں محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صورت میں آخری رسول جو بشارت بھی دیتے ہیں اور خبردار بھی کر رہے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آخری رکوع ہے انشاءاللہ, جو کہ اس سیکنڈ نشست کا ہمارا ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم چائے کا وقفہ کریں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس قال موسی لقومی, اب یہ ذرا اہم واقعہ آ رہا ہے. بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, اور کس طرح سے انہوں نے پہلو تہی برتی اللہ کے حکم پر. فرمایا کہ وہ اس قال موسیٰ لقومی, اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم, اے میری قوم, اذکروا نعمت اللہ علیکم, ذرا یاد کرو اللہ کی نعمت کے جو تم پر ہوئی. اس جال افیکم انبیاء, کہ جب اس نے تمہیں, تم میں کئی انبیاء ہیں کہ جو کہ پیدا کیے بھیجے. وجعلکم ملوکا, اور تمہیں کئی کئی بادشاہتیں ہیں کہ جو کہ عطا فرمائی. وآتاکم ما لم یوتی احد من العالمین, اور تمہیں دیا وہ کچھ کہ جہان والوں میں کسی کو نہ دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اے میری قوم, اب یہ ارض مقدس تمہارے سامنے ہے, اس میں تم داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم, کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, گارنٹیڈ تمہیں فتح ہوگی, لیکن تمہیں جو ہے وہ داخل ہونا ہے اور اس میں قتال کرنا ہے. اور یہ تمہارے آبا اجداد کی جو بھی یہ زمین ارض فلسطین, کہ جس پر امالکہ نامی قوم, یہ مشرک قوم تھی کہ جس کا قبضہ تھا, اس کے قبضے سے تمہیں اپنی زمین کو نجات دلانا ہے, اس کو آزاد کرانا ہے. اور دیکھو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تمہیں فتح ہوگی, لیکن یہ کام تمہارے ذریعے سے ہونا ہے, یہ فرض تم پر کیا گیا ہے یہ کام. اللہ کی دین کی اقامت کا یہ تمہیں آگے بڑھ کے کرنا ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور دیکھو پیٹ پھیرتے ہوئے نہ لوٹنا اس حکم سے. فتنقلبوا خاسرین, ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ, اب ان کی بزدلی, انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ان فیہا قوما جبارین, بے شک اس ارض فلسطین میں تو ایک بڑی زور آور قوم ہے کہ جو کہ آباد ہے. پہلے انہوں نے ایک وفد بھیجا اور اندر وہ گئے اور ریکی کی اور دیکھا بھالا بڑے کٹ آور کٹکات والے وہ لوگ تھے, امال کا قوم, مشرک قوم, ڈر گئے, سہم گئے اور آ کے کہا کہ وہاں تو بڑی جبار قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا, ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے, حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, یہاں تک کہ وہ قوم خود ادھر سے نہ نکل جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے, چلے جائیں گے, تو پھر ہم اپنے اس وطن میں داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, تو ڈرنے والوں میں سے, خوف رکھنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا. روایت میں آتا ہے کہ یہ شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے, یوشع بن نون اور طالب بن یوحنا, یہ دو اہل ایمان تھے, پختہ ایمان والے. انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا, انعم اللہ علیہما, کہ جن پر اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا, کہ ادخلوا علیہم الباب, کہ تم ہمت کر کے بس ایک دفعہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب تم ہی ہوگے, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اس نے گارنٹی تمہارے لیے یہ بات لکھ دی ہے کہ تمہیں فتح ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور دیکھو اللہ ہی پر تم توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو. قالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا, بے شک ہم ہرگز ہرگز اس فلسطین میں, ارض فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے, ما دامو فیہا, کبھی بھی نہیں. فذهب انت وربک فقاتلا, بس آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر لیں, اگر آپ کو بہت زیادہ اس میں داخلے کی جو ہے وہ خواہش ہو رہی ہے, آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں. انا ہاہنا قائدون, بے شک ہم تو یہیں بیٹھے. یہ ہے وہ ٹکے کا جواب کہ جو کہ اسرائیلیوں نے دیا یہود نے موسیٰ علیہ السلام. اب آپ سوچیں ذرا کیا کیفیت ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی یہ وہ رسول ہے موسیٰ علیہ السلام کے, ان کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے آزادی مل رہی ہے بنی اسرائیل کو. وہ فرعون کے جو بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا, غلام بنایا ہوا تھا, سامنے سمندر آ گیا, پیچھے آل فرعون کا لشکر پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے سمندر کو پھاڑ کے خوش راستہ نکال دیا. ساری بنی اسرائیل وہ خوش راستے سے نکل کے سحر سینا میں آ گئی, آنکھوں کے سامنے آل فرعون, فرعون کو غرقاب کر دیا گیا. سحر سینا میں آئے, تپتا ہوا ریگستان, بادلوں کا سایہ ہوا, بھوک لگی, منو سلوا اتر گیا, پیاس لگی, 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے. اتنی چاہیتی قوم, اتنی نعمتیں ملنی. اب ایک عرض کی گئی کہ بھئی یہ عرض فلسطین تمہاری زمین ہے, تمہارے ابا اجداد کی, مشرک قوم سے تمہیں جہاد کر کے, قتال کر کے آزاد کرانا ہے اور گارنٹی تمہارے لیے فتح. لیکن یہ کہ جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے. یہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ 40 سال تک سزا کے طور پر وہ سحر سینا میں بھٹکتے رہے, ٹھوکرے کھاتے رہے, ادھر ادھر گھومتے رہے, لیکن آگے بڑھ نہیں سکے. یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نقص سزا تھی ان کی. اب آپ ذرا غور کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے, اس میں کیا 7 ہجری سے اور 3 سال کی شیب ابی طالب میں جو محصوری ہوئی ہے, بنو ہاشم کا بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ, محصوری ہوئی, قید کر دیا گیا, کوئی غذا اندر داخل نہیں ہو سکتی, قحط کے معاملات اتنے آئے کہ درخت کے پتے جو ہے وہ کھانے پر مجبور ہو گئے, وہ بھی ختم ہو گئے, تو چمڑے ابال ابال کر جو ہے وہ پانی ٹپکایا گیا بچوں کی زبانوں پر. یہ صورتحال تھی, اللہ کے رسول اور آپ کی قوم کا بائیکاٹ کیا گیا. کوئی منو سلوہ اترا, کوئی معجزے ہیں کہ جو کہ نازل ہوئے اس طرح سے, نہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز پر اللہ کے رسول کا انقلاب ہے کہ جو کہ وہ برپا ہوا ہے. ہاں معجزہ ہوا ہے, فرشتوں کا نزول ہوا, لیکن کب ہوا؟ کہ جب اہل ایمان نے سب کچھ جو ہے وہ اپنا تن من دھن نشاور کر دیا اور میدان عمل میں آ گئے, تب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب غزوہ بدر کا موقع ہے, اور یہ خاص جو یہ جملہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, یہ ایک تاریخی بات ہے. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو وہ جواب نہیں دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرے ہم یہیں بیٹھے، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے جانوروں کو سمندروں میں دوڑاتے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ جہاد جو وہ ختم نہیں ہوگا، کیا حجب کہ ہماری ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اسلام کو جب وہ غالب فرمائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ خوشی اور مسرت اللہ کے رسول کے چہرے پر آئی حضرت مقداد کے اس جملے سے۔ لہٰذا یہ ہے کہ پھر کس طرح سے صحابہ کرام نے وہ قتال کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام وہ غالب ہو گیا سن 8 ہجری میں۔ لہٰذا یہ وہ کام تھا کہ جو بنی اسرائیل نے کیا، بطور عبرت ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پھر یہ بدعا ہے کہ جو کہ نکلی ہے، یعنی رسول تو آتے ہیں رحمت بن کر، لیکن جب ان کو ستایا جائے، انتہا کر دی جائے قوموں کی طرف سے نافرمانی کی، تو پھر رسولوں کی زبان سے بھی جو ہے وہ بدعائیں ہیں کہ جو کہ نکلتی ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر صرف اپنی جان کا اختیار ہے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام ان کا اختیار ہے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس ہمارے اور ہماری اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ہے کہ جو اے اللہ تو ڈال دے۔ پھر اللہ نے سزا دی، قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ پس اب یہ بنی اسرائیل پر یہ سرزمین یہ حرام کر دی گئی ہے 40 سال ان کے لیے۔ یتیہون فی الارض، اب یہ اسی زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ اب آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ لہٰذا اب یہ صحرا سینا میں ٹھوکرے کھاتے رہے، بھٹکتے رہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس واقعے سے عبرت عطا فرمائے۔ دین اسلام یہ آج ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی زمین پر اس کے نفاذ کی ذمہ داری اپنی اپنی صلاحیتوں میں، اپنی اپنی حیثیتوں میں ہمارے کاندھے پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجتماعیت سے جڑ کر ایسی اجتماعیت کے جو واقعتاً اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہو کر یہ فریضہ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہاں وقفہ کر رہے ہیں 8 رکعت میں، حافظ صاحب سے اس کی ہم سماعت فرمائیں گے، پھر چائے کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ۔